موافقة غير المعادلة الأولى 1427 هجري مطابق موجود سن 2006 عیسوی بیسواں پارہ سورہ واحد شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها صور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا یہ سورہ غاشیہ شریف مکی ہے اس میں ایک رکوع و رکوع 26 آیتیں 26 آیات 92 کلمے 92 ورڈز 381 حروف 381 لیٹرز اس کے اندر ہے غاشیہ معنی ہوتا ہے چھا جانے والی تھک لینے والی عربی میں ہے غشیہ یمشا جب کوئی چیز کسی کو چھا جاتی ہے تو کہتے ہیں غشی ہو گیا اسی لیے آدمی جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں اس پر غشی طاری ہو گئی ہے کیوں اس لیے کہ اس کے احساس اور شعور پر بے شعوری چھا جاتی ہے تو اسے غشی کہا جاتا ہے یہاں غاشیہ دراصل قیامت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے بعض حضرات کا قول یہ خیال یہ ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے اس سورہ پاک کا موضوع کیا ہے اس میں تین چیزوں سے گفتگو کی گئی ہے سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی کیونکہ سورت مکی ہے اور ہم اس سے پہلے اس بات کی وضاحت بار بار کر چکے ہیں کہ مکی سورتوں میں توحید رسالت قیامت ان تین چیزوں کا بڑا خصوصی ذکر ہوا رہتا ہے سورت کا ابتدائی حصہ قیامت کے تعلق سے ہے اور اس کی ہولناکی کے بارے میں اسی میں آگے چلنے کے بعد جہنم کی بڑی ہی خوفناک کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے فوراً بعد جنت کی ہی بڑی خوبصورتی بیان فرمائی گئی، اور کار نبوت کے حوالے سے رسول کا کام کیا ہے، رسول کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے تعلق سے ایک مثال پیش کرتے ہوئے، اگزامپل پیش کرتے ہوئے سورت ختم ہو جاتی ہے. آج سورت پاک کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ پہلے حضور کی زندگی کے ابتدائی حالات نگاہ میں رکھنے ہوں گے. اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دعوت و ارشاد فرماتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے، تو حکم دیا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہ محبوب اپنے گھر والوں میں تبلیغ شروع کروائی آپ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور گھر والوں پر صبر کیجیے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ باہر کام کرنا آسان ہے، گھر میں کام کرنا بہت مشکل ہے. یہ اندازہ ہو رہا ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے، اور یہ بات حق بھی ہے. آپ جتنے خوشنودی کے ساتھ دوسری جگہ کام کر سکتے ہیں، اتنے اچھے انداز میں اپنے گھر میں آپ کام نہیں کر سکتے ہیں. ہر عالم دوسرے کے بیٹوں کو پڑھانا بہت آسان جانتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بھی عالم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا، دوسرے کے بچے کو خود پڑھائے گا، اپنے بچوں کو دوسری جگہ پڑھواتا ہے. یہ طریقہ ہے. دوسرے کے اہل خانہ کو تعلیم کرنا بڑا آسان ہے، اپنے اہل خانہ کو تعلیم کرنا بہت مشکل ہے. آپ نے بار بار سنا ہی ہوگا کہ اگر کسی شخص نے اپنی کرامتوں کو اپنے گھر کے اندر منوا لیا تو واقعی وہ نہیں ہے. ورنہ آخر میں یہی کہیں گے کہ عورتیں جو مطلب کہنے کے ہیں نا. تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دائرہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ چکا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر سے اب باہر کی طرف حضور کی پیش ہو رہی ہے، پیش قدمی ہو رہی ہے. محبوب باہر نکل کر کے لوگوں کو اب تعلیم و تلقین فرمائیے. اس لیے کہ انداز بتا رہا ہے کہ مذکر، انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں لوگوں کو، آپ کا کام نصیحت فرمانا ہے. لستا علیہم بمسیطر، اس کی ذمہ داری آپ کے سر نہیں ہے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یاد رکھیں کہ ہر دین کی دعوت دینے والا جو مخلص ہوتا ہے اور جس کے نگاہ میں دین کی عزت ہوتی ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ برائی نہ کریں، اچھا کام کریں، شریعت کے احکام پر عمل کریں، دین کی باتیں غور سے سن کر کے اس پر عمل کریں. اور جب لوگ عمل کرتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی کا اظہار نہ کریں بڑا خوش ہوتا ہے. اور اگر کوئی غلط کرتا ہے اس کے باوجود بھی تو اس کو بڑا دکھ ہوا کرتا ہے. میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کسی کو اگر بتایا اس نے اچھا کام کرنے کو بڑی خوشی ہو جاتی تھا، اور اگر بار بار گزارشات کرنے کے بعد، ریکویسٹ کرنے کے بعد اس نے نہیں مانا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم تو یار آدمی انسان، نفس ہمارے ساتھ ہے، دل ہمارے ساتھ ہے، روح ہمارے ساتھ ہے، ساری انسانی جو لوازمات اور لوشات ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم ایک بشر ہو کر کے، ایک آدمی ہو کر کے، ایک حادث اور فانی ہو کر کے اتنے خوش ہوتے ہیں. تو جب بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہوگا تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، رب کریم کتنا خوش ہوتا ہوگا اس وقت، تو کتنی بادشاہ فرمائے گا. اسی لیے فرمایا کہ ہم عطا کے حدیث الغاشیہ، امام اہل سنت کا ترجمہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی. حل عربی میں سوال کے لیے آتا ہے، انٹروگیٹیو. اسی لیے بعض حضرات یہاں دھوکہ کھا کر کے ترجمہ کر کے کیا تمہارے پاس اس کی خبر آئی جو چھا جائے گی؟ نہیں. علامہ راضی نے بھی، علامہ قرطبی نے بھی، علامہ طبری نے بھی، جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں حلق معنی میں نو ڈاؤٹ کے لیا ہے، قد کا ترجمہ کیا ہے، یقیناً آپ کے پاس اس کی خبر آ گئی ہے. ابھی میں ذہن کو اور دوسری طرف بول رہا ہوں، یقیناً آپ کے پاس اس کی خبر آ گئی ہے. کس چیز کی؟ الغاشیہ. وہ جب چھا جائے گی یعنی قیامت کی، یقیناً آ گئی ہے کے پاس، اور نو ڈاؤٹ شبہ رفع کر دیا گیا ہے. تو قلوب خمسہ جس کا ذکر بیان فرمایا گیا ہے سورہ روم شریف کے، سورہ لقمان شریف کے اندر، کہ وہ ان اللہ عند علم الساعة وينزل الغيث، کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. تو ان دونوں آیتوں، ان دونوں آیتوں کے درمیان کچھ فاصلہ محسوس ہو رہا ہے. یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یقیناً آپ کے پاس قیامت کی خبر آ گئی ہے، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو قیامت کی خبر ہی نہیں ہے. کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ ان اللہ عند علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. جو حضرات حضور کے علم پاک پر ناجائز حملہ کرنے کی جسارت کرتے ہیں وہ اسی آیت کریمہ کو حوالے دلاتے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا پروشن نکالا جائے، ورنہ دونوں آیتوں میں ٹکرا اور قرآن ٹکرا سے کھا دی. ہمارے پاس تو سیدھا جواب ہمیشہ عارف زبر آ رہا ہے، ہمیشہ سیدھا جواب کہ چاہے ان اللہ عند علم الساعة ہو یا چاہے اللہ تعالیٰ ذکر ذاتیہ ہو، جب تک اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو نہیں بتاتا ہے اس وقت تک حضور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے. سی بات. اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک لکھنا بند کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھا کرتے تھے، لوگوں نے منع کر دیا نہ لکھو. حضور بشر ہیں، کبھی غصے میں بات فرماتے ہیں تو کوئی ایسی بات لکھتے ہوگی، تو آپ نے لکھنا بند کر دیا. حضور نے دن پوچھا، انہوں نے کہا رسول اللہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے منع کر دیا، اس لیے میں نے لکھنا بند کر دیا ہے. حضور کے چہرے پاک کے اوپر خفگی کے آثار ظاہر ہوئے اور ارشاد فرمایا، لکھ اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں لکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک محبوب کو نہیں بتاتا ہے، محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. ما انتقوا الا ہوا، یعنی ہوا خواہش، اپنی خواہش سے مصطفیٰ کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کے ذریعہ مصطفیٰ کو بتاتا ہے. تو یہاں جو یہ تحقیقی انداز پیش کیا گیا ہے، تشکیک زائل کر دی گئی، شک ختم کر دیا گیا، حل عطا کا، یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرما دیا ہے. آگے اب غاشیہ کا ترجمہ، چھا جانے والی حدیث پاک میں، جس دن میں نے قیامت کا ذکر کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، نہیں حدیث پاک نہیں تھی، قرآن پاک کی صورت میں سورۃ تکویر کے اندر میں نے بیان کیا تھا، اور جو انداز وہاں بیان فرمایا گیا تھا کہ جب سورج کی روشنی زائل ہو جائے، اور چونکہ سورج مرکز انوار ہے مخلوقات میں، اس کی روشنی زائل ہو گئی تو اس کی گریویٹی جو ختم ہو جائے گی، انجذاب اور کشش جو ختم ہو جائے گی، تو نہ ستاروں کی روشنی ہوگی، نہ سورج نہ چاند کی روشنی ہوگی، نہ زمین کی روشنی ہوگی، نہ کسی سیارے کی ہوگی، نہ فلک کی ہوگی. یہ کائنات اتنا خوفناک اندھیرے میں تبدیل ہو جائے گی، اتنی خوفناک تاریکی اس وقت ہو جائے گی کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر پا سکتے. میں نے مثال بھی دی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے، یہ بتایا تھا نا کہ آپ کسی صحرا میں چلے جائیے، ریگستانی علاقے میں چلے جائیے، آپ کے پاس بالکل روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو، دور نکل جائیے روشنیوں سے، لیکن پھر بھی ستاروں کی خلق روشنی جو ہے وہ آپ کے نگاہ کو سکون بخشنے کے لیے کافی ہو کرتے ہیں. لیکن قیامت کی خولناک یاد فرمائے گی، جب شمس کو گرو ویدن نزول من کا دارت، بے نور کر دیا جائے گا سب کچھ، تو وہ تاریکی کتنی خوفناک ہوگی، کیسا چھا جائے گی، اسی کو قرآن کہتا ہے حل عطا کا حدیث الغاشیہ، کہ وہ جب آئے گی تو ایسا چھا جائے گی کہ کائنات کی ہر چیز اس کے لپیٹ میں ہوگی، کوئی جو اسے باہر نہیں کر سکتی. یہ ہے قیامت کا انداز. وجوہ یومئذ ناشیہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے. وجوہ وجہوں کی جمع ہے، وجہ معنی چہرہ. مفسرین فرماتے ہیں علامہ راضی اور ابن جریر طبری، علامہ طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور علامہ قرطبی بھی فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد وجوہ یومئذ ناشیہ، یعنی اس دن کتنے بھی منہ ذلیل ہوں گے. تو منہ ذلیل نہیں ہوا کرتا ہے، ذات ذلیل ہوا کرتی ہے، چہرہ بول کر کے پورا وجود بلا دیا گیا ہے. کہ اس دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر ذلت اور رسوائی ظاہر ہو چکی ہوگی، پھٹکار پڑ رہی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ چہرہ جو ہے نا وہ پورے بدن کے احساسات کا ترجمان ہوتا ہے، خوشی ہو تو اندر دل بدلتا ہے، پیشانی پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں. غمی ہو تو اندر دل بلکتا ہے، چہرے پہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اسی بنیاد پر یہاں پہ چہرے کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے کہ اس حالات کی کیفیت یہ ہوگی، یومئذ ناشیہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہو جائے گی. اللہ عاملتن ناصبتن تطلع نارا حامیہ، عامل عملہ یا عمل مان ہوتا ہے کام کرنا، لیکن یہاں ترجمہ بالکل عجیب سا ہے. کام کریں ناصبتن مشقت دیر میں کہاں پہ جہاں یہ کی دنیا، اور تسلا نارن حامیہ جائے بھرتی ہوئی آتی. یعنی یہ حکم ہے کفار و مشرکین کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے نہیں. کہ کفار و مشرکین اپنے اعتبار سے اپنے عقیدے کے بحاف ورشپ کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو بڑا کام کیا، بڑی مشقتیں جھیلی، بڑا رفاہی کام کیا، اب جائے گا تفلا نار بڑکتی ہوئی آگ میں جائے. معلوم یہ ہوا کہ مدار نجات کام نہیں ہے، مدار نجات ایمان ہے. نجات جس پر موقوف رکھی گئی ہے وہ کام نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذہنی کیفیت جو ہے نا وہ بالکل اسلامی نظریات سے ایک دم دور نکل چکی ہے. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو وہ صرف کام کی حیثیت ہے. یہ وجہ ہے کہ ہزاروں فرقے پائے جانے کے باوجود بھی لوگ اعتقادی نظریات کو ایک دم پیچھے کرنے کے بعد کام 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 کام، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، وہ کام کر دو، وہ کام کر دو، وہ کام کر دو، یہ کام کر دو، اسی میں لگے ہوئے ہیں. اور جب مذہبیات کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ملاؤں کی لڑائیاں ہوئی. مدار نجات ایمان ہے، اس لیے قرآن نے ہر جگہ جہاں جہاں قرآن نے عمل کا ذکر کیا ہے اس عمل کے ذکر سے پہلے ایمان اور اعتقاد کو مقدم کر دیا ہے، پہلے کر دیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن وعمل صالحا، وہ کہا ہے. تو آئے ظاہر کی بات ہے جو بنیاد تھی اس بنیاد کو نظر انداز کرنے کے بعد عملیات کے منزل میں آدمی نکلتا چلا جا رہا ہے، کچھ بھی کرو ٹھیک ہے، لیکن یار جو بنیاد ہے اس کو تو متزلزل نہ کرو، اس کو تو ختم نہ کرو. تو جو بنیاد تھی اس کو ختم کر دیا، اور جس پر یہ تمہاری یعنی عملی زندگی کا اسٹرکچر جس پر قائم ہونا تھا اس کو ختم کر دیا ہے، اور اسٹرکچر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ٹکے گا کہاں وہ.
اعمال جائیں گے کہاں پہ، اعمال کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن نے اسی کو اپنے انداز میں بیان فرمایا، اس سے پہلے کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، کطواب دقیق یحفظ السمعان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. کیا تھا آدمی ریتیلی میدان کے دور نظاروں کو لہریں مارتا ہوا پانی کا دریا خیال کرتا ہے، اور جب پیاسا وہاں دوڑتا ہوا پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا جاءه لم يجد شيئا، جب وہاں پہ آیا تو کچھ نہیں پایا اس نے، وہ ریتیلا میدان تھا، گاڑی چلائے کا ڈرائیو کرتے ہیں وہاں، آج کل دوبارہ نکل کر کے دیکھو پچاس فٹ کے دوری پر جیسا لگتا ہے کہ روڈ پانی سے بھرا ہوا ہے، گاڑی آگے بڑھتے رہی وہ تباہ ختم ہوتا رہا، پانی کا نام و نشان نہیں. یہی صورتحال ان کی ہوتی ہے جو لوگ ایمان سے ہٹ کر کے صرف عملی مدار کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں کیا کہا جائے گا؟ اس قدر افسوس واقعی ہوتا ہے، اس قدر افسوس ہوتا ہے. عمل دکھاوے کا نام ہوتا ہے، اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر ایک بہت ہی مستحکم خوبصورت جوہر کا نام ہے، وہ تو ظاہر نہیں ہو پاتا ہے. اور آدمی کا نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے، اتنا موٹا ہو چکا ہے، اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ اژدہا اس کے مقابلے پتلا لگتا ہے. اژدہا بڑا پتلا ہو گیا اس کے مقابلے، اور نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ قابو میں نہیں آ رہا ہے. ہر شخص اس کی نمائش میں لگا ہوا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ دنیا میں پبلش ہو کر کے کونے کونے پہنچ جائے، ارے بندے خدا کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، جس کو دکھانا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کو دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ دیکھے جس کے دیکھنے پر سب کچھ ملنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے. ڈرو اللہ سے. صوفیہ کی تعلیم میں یہ سب سے خوبی کی بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. اسی لیے ریا اور دکھاوے کو شرک کرا دیا گیا ہے، حدیث کو فرمایا گیا ہے کہ ریا جو ہے یہ دکھاوا یہ شرک ہے. کوئی آدمی نماز پڑھے دکھاوے کے لیے، روزہ رکھے دکھاوے کے لیے، تلاوت کرے دکھاوے کے لیے، صوفی بنا رہا ہے، پرہیزگار بنا رہا ہے دکھاوے کے لیے، بڑا خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، رفاہی کام کرتا ہے دکھاوے کے لیے، ہاسپٹل بنوا دیا، روڈ بنوا دیا، ٹیموں کی کفالت کرتا ہے، مریضوں کی کفالت کرتا ہے دکھاوے کے لیے، سب ایک شرک ہے. عقیدہ اولین بنیاد فراہم کرتا ہے. تو ان کی صورت حال یہ ہے کہ بہت کام کرتے ہیں یہ سب غیر مسلم، لیکن کیا ان کے کاموں کا اجر ان کو ملے گا؟ نہیں. تصلا نارا حامیا، جان میں جائیں. اللہ اللہ کو سنے تھوڑا سا، علی بن عباس قال هم الذين انصبوا انفسهم فی الدنیا علی معصیت اللہ عز وجل وعلی الکفر مثل عبدۃ الاوثان وکفار اہل الکتاب مثل الرهبان وغیرہم لا یقبل اللہ جل ثناؤہ منہم الا ما کان خالصا لہم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، سعید بن قطری میں کہتے ہیں الذین انصبوا انفسهم فی الدنیا علی معصیت اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی معصیت نافرمانی اور گناہ کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بڑی تم تراقیاں رکھے اللہ کی معصیت میں، یا ایک کفر میں جیسے بتوں کی پوجا ورشپ، اور جیسے اہل کتاب کے کفار، ان کے رہبان، ان کے راہبین، ان کے علماء، اہل کتاب کے علماء، کہ ان لوگوں کا اتنا بڑا جرم ہے جس کا کوئی حد نہیں، کہ کتابوں میں اپنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور نعت کو چھپا کر کے مٹا دیا،
تاکہ قوم ان کا نظرانہ بند نہ کرے اور یہ قوم میں بڑے بڑے رہے. اس لیے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتاب میں ظاہر ہو جائے گی تورات و زبور انجیل میں, زبور تو خیر دعاؤں کا مجموعہ ہے, تورات و انجیل میں اگر ظاہر ہو جائے گی تو لوگ ان کا ہاتھ کر چوننا چھوڑ دیں گے, پھر مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو ان کے نظرانے بند ہو جائیں گے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا بھی اچھا عمل کریں بات ہے. اور دوسری جگہ پر میں عامر کو معذرتوں کی ایک تفسیر میں اللہ اکبر تکب پر دنیا انتہا اللہ کے عطا ہو جائے, یعنی عام کر دیا مانا یہاں پر, اب تک خاص تک کفار و مشرکین کے لیے اب عام کر دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت میں تکبر و غرور کرتے تھے وہ بھی اس سے متاثر ہیں. اور فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس غرور اور نقوت کی بنیاد پر ان کو جہنم میں ڈال دیا اور ان کے گردن میں بڑی ہی وزنی قسم کی زنجیر پڑی ہوئی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے, غالباً سورہ معاری شریف ہے یا سورہ حاقہ شریف کے اندر ہے کہ تبعون ذراعاً فاسلكوا, جہنمی کے بارے میں فرمایا جائے گا 70 گز کی جہنمی زنجیر, 70 گز کی پلو تو اس کے رمن کے اندر. آپ یہ زنجیر کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ جو جس زنجیر کو تالا لگا ہوتا ہے یا کہ جس سے آپ اپنے وہ کرتے ہیں, اس کی زنجیر کی ایک کڑی بتا رہا ہوں, ایک کڑی زنجیر کی ایک کڑی کہ اگر دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پگھل جائے گا. ایسی زنجیر کے بارے میں جس کا بڑھوں نا جہاں 70 گز کی زنجیر پھر ہوگی اس کے بدن کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو غرور کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں اپنی عبادات پر. اللہ بچائے. ایک اور قول نقل کیا گیا ہے حضرت کل بھی کہتے ہیں یجرون علی وجوہم فی النار, عامرۃ النقبہ کا مطلب ہوگا کیا کہ اپنے چہروں کے بل جہنم کے اندر گھسیٹے جائیں گے. ایک اور قول نقل کیا گیا ہے یکلقون انقطاع جبل من حدید فی جہنم فینصبون فیہا اشد ما یکون من نقب بمعارضۃ السلاسل والاغلال والخوض فی النار, کہ ان کو جہنم میں لوہے کے پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا بلندیوں کے اوپر اور پھر سے پہلے بھی چڑھایا جائے گا اتارا جائے گا پتھر کا پہاڑ نہیں, لوہے کا جہنم کا پہاڑ. اللہ کی بنا اللہ بنایا جائے. وروى عن الحسن قال لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشام اتاه راهب شيخ كبير متقفل عليه السلام, فلما راه عمر بكى فقال له يا امير المؤمنين ما يبكيك؟ قال هذا المسكين. ورد عمرا فلم يصبه ورجا رجاء فاخطاه وقرا قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشيه عامر بن ناصبہ. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے سیریا, جب آپ تشریف لے گئے وہاں پر تو آپ کے پاس ایک راہب آیا, ایک عیسائی عالم آیا. اس کی صورت حال یہ تھی کہ وہ بالکل اپنی زبان میں آپ اس کا ترجمہ کر لو پھٹیچر لگتا تھا, دبلا پتلا گندا سندا اگلی کالا کلوچا. تینوں میرے سارے بھائی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے بولنے لگے, توجہ کیجئے گا بڑا خوفناک منظر آ رہا ہے, رونے لگے. پوچھا گیا حضور امیر المومنین کیا وجہ ہے آپ کی رونے کی, تو آیا ہوا ہے آپ سے ملنے کے لیے, آپ کیوں رو رہے ہو, ماں کیوں, کیا وجہ ہے آپ کیوں رو رہے ہو,
آپ نے فرمایا هذا المسكين، جو آیا ہے یعنی یہ رائے بھی اس کو دیکھ کر رو رہا ہوں. تو رونے کے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں طلب امرا فلم يصبه، کسی ایسی جو حالت بنائی ہے نا، یہ اپنے مذہب کے اندر عبادات کرنے کی حیثیت سے بنائی ہے، لیکن کیا یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ اب مسیحیت ختم، یہودیت ختم، ہر مذہب ختم ہو چکا ہے، اب جو ہے صرف دین اسلام ہے. تو دین اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے اپنی مسیحیت میں اپنا وجود گھلا دیا ہے، مگر کیا اس کو کچھ ملے گا؟ وجا وجا افواہ، اور اس نے ایسی امید رکھی جسے مسلسل لمبی دیا ہے، اس نے اس کو کچھ ملنے والا نہیں. ہاں اگر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس منزل پر پہنچا ہوتا تو اس کی منزل الگ ہوتی. اسی لیے تصدق کا کانسیپٹ ہر بتا دے رہا اسلام سے پہلے. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس بات کا اندازہ لگا لیجیے کہ یہ وہ لوگ جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کر کے عبادات کی، مجاہدات کیے، ریاضات کیے، سب کچھ کیے، مگر ان کو ان کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو کیا وہ لوگ جو ایمان قبول کر کے یہ سب عمل کرتے ہیں ان کے درجات کیا ہوں گے؟ اب یہ سوچنا ہے. جیسے اسلام میں تصوف کا کون سا تھا تصوف؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اب طبقات القبرہ وغیرہ، امام شعرانی وغیرہ کی، اس کو پڑھیے تو آنکھیں کھل جائیں گی. روایتوں میں آ رہا ہوا ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا سخت مجاہدہ کیا ہے، اتنا سخت مجاہدہ کیا ہے. مجاہدہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اتنا کھلا دیا جائے کہ بس سوہد ہو جائے، ایسا مجاہدہ کیا. روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر، ایک ہاتھ سے دیوار کی ایک کھونٹی تھی اس کو پکڑ کر کے، کیل پکڑ کر کے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے 20 سال تک آپ نے وقت گزارا ہے. یہ تو صرف رات کی اس عبادت کا ذکر کر رہا ہوں، صرف قرآن کے حوالے سے یاد کر بات کر رہا ہوں، بقیہ زندگی کے اور دیگر معمولات اپنی جگہ. یہ صورتحال اسی بنیاد پر سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب زمانہ جب تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک کے لیے غوثِ کبریٰ ان کا حصہ ہے. دنیا کا کوئی بھی ولی ہو، کسی خطۂ زمین کا ہو، جب تک آپ کی بارگاہ کرم سے اس کو ولایت کا جوڑا نہیں پہنایا جائے گا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتفاق ہے ساری امت کے اولیاء ہیں. تقوی نارن حامی ہے، اور جائے کہاں پہ؟ انتہائی خوفناک آدمی. حامی کا ترجمہ یہاں آگے چل کر کے بتایا گیا ہے کہ انجل مراد بالحامیت انہا خیمہ من ارتکاب المحظورات، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا ہے کہ تم کو یہ نہیں کرنا ہے، اگر کوئی شخص اس کو کرتا ہے تو اس کو حمہ بولتے ہیں. حدیث پاک کے سلسلے میں آئے ہوئے حدیث پاک دیکھیں، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل ملک حما و ان حما اللہ محارمہ و من یطیع حول الحما یوشک ان یوقع فیہ. فرماتے ہیں کہ ہر ایک بادشاہ کی ایک چراہ گاہ ہوتی ہے، ایک محافظت گاہ ہوتی ہے، حفاظت گاہ ہوتی ہے، کہ اس حفاظت گاہ میں دوسرا کوئی نہیں آ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی بھی حفاظت گاہ ہے، اس میں بھی
کچھ حفاظت کی جگہیں مقرر کر دی ہیں, طریقے مقرر کر دیے ہیں, مضمون مضامین اور مفاہیم مقرر کر دیے ہیں. وہ کیا ہیں؟ کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا کر دیا ہے وہ اللہ کی حفاظت کا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ اللہ کی حفاظت گاہ ہے. چوری نہ کرنا یہ اللہ کی حما ہے, زنا نہ کرنا اللہ کی حما ہے, جاگا اللہ کی حفاظت گاہ ہے. جھوٹ نہ بولنا اللہ کی حفاظت گاہ ہے. غیر محرم کو نہ دیکھنا اللہ کی حفاظت گاہ ہے. شراب نہ پینا اللہ کی حفاظت گاہ ہے. والدین کی نافرمانی نہ کرنا اللہ کی حفاظت گاہ ہے. چھوٹوں پر شفقت کرنا, بڑوں کا احترام کرنا اللہ کی حفاظت گاہ ہے. یہ مہاجر الہیہ اللہ نے مقرر کر دیا, دائرہ ہے, اس کے سرکل میں ہم لوگ نہیں گزارنی ہے. دل کا حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اور جو اللہ کی حدوں کو پلانتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محارم اللہ مقرر کر دی ہے تو اگر وہ چراغاہ ہیں اس کے اگل بغل اگر کوئی آدمی چرنے کی کوئی جانور چرنے کی کوشش کرے تو اس میں کودے گا کہ نہیں کودے گا؟ بتائے گا بالکل بالکل. یہ حدیث پاک صاف ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب نہیں پیتا ہے مگر نشہ آور چیزیں کبھی کبھی کھا لیا کرتا ہے, تو اب وہ شراب کے قریب پہنچ پایا کہ نہیں پہنچ پایا ہے؟ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ ایک دن ضرور اس کو پی لے گا وہ. ایک آدمی زنا کا ارتکاب نہیں کرتا ہے مگر زنا کے جتنے دوائی ہیں, جتنے اسباب اور اگر جتنے طریقے ہیں, چھپ کر کے دیکھنا, چھپ کر کے بات کرنا, ملنا کبھی کبھی, ہاتھ پکڑ لینا, یہ زنا کے راستے ہیں, تو ایک دن ضرور زنا کا ارتکاب کر لے گا. حضور نے فرمایا ہے اس سے پہلے کہ تم اس میں پڑھو اس سے پہلے بچ جاؤ, دور ہو جاؤ. یہ بھائی لے جائیے آئی تسقا من عین آنیہ, جہنم میں ڈالے جائیں گے, نہایت جلتے چشمہ کا پانی پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کا کانٹا. لا اثم ولا لہو من جوع, کہ نہ وہ موٹاپا لائے اور نہ بھوک میں کام. توجہ, آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے دو اہم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کو کہتے ہیں کھانا اور دوسرے کو کہتے ہیں پانی. کھانا پانی, کھانا کھاتا ہے تو پانی پیتا ہے نا, یہاں دونوں کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ تسقا من عین آنیہ, نہایت جلتے چشمہ کا پانی پلائے جائے. آنیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے علماء نے جو لکھا ہے کہتے ہیں من عین آنیہ من آنیہ دنیا لگا بت, اس پانی کی گرمی کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے جہنم میں جو پلایا جائے گا جہنم میں, اس کی کیفیت یعنی جو اپنی گرمی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہو, انتہا پر. فرمایا گیا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ, ون ڈراپ, ایک قطرہ اگر پہاڑ پر گرا دیے تو لذابت وہ پہاڑ بہل جائے, اتنا خوفناک انداز ہوگا. وہ پانی پلایا جائے گا. حدیث کے پاس میں آیا ہوا ہے جہنمی جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو ان کو پیاس لگے گی, چیخیں گے. جہنم کے اوپر ایک کالی سی بدلی چھا جائے گی, خوشی ہو جائے گی, اب پانی برسے گا. اور
یہ گمان کریں گے کہ پانی برسے گا,
تو پھر اس سے جو چیز برسے گی وہ کیا ہوگی؟ کھولتا ہوا پانی, پیپ, خون, بچھو, کھجورے, اتا برسے گا.
یہ ان جانوروں کو پلایا جائے گا. پھر فرمایا گیا ہے کہ اوسدت علیہ جہنم منذ خلقت فدفعوا الیہا بالبرعت عباشا.
جہنم کو اللہ نے جب سے پیدا فرمایا اس وقت مسلسل دھمکائی جا رہی ہے, اور جہنمی جب اس پہ جائے گا نا تو حد سے زیادہ پیاسا ہوگا, حد سے زیادہ پیاسا ہوگا.
تو ایک تو یہ کہ میدان کاردار کی گرمی کی پیاس تو اس کو ماری رہی تھی, اب وہ جہنم میں داخل ہو رہا ہے تو پیاسا بھی داخل ہو رہا ہے,
تو وہاں تو اور اس کی پیاس میں شدت پیدا ہوئی. اب وہ چیخ پکار شروع کرے گا. قرآن پاک میں یہ ذکر کئی جگہ ہوا ہے. تو لیس لہم طعام الا من ضریع, تو اس کے لیے کچھ کھانے کو نہیں مگر آگ کا کانٹا, آگ کے کانٹے. ایک تو کانٹا دوسرے آگ کا, ایک تو کانٹا دوسرے آگ کا. اللہ کی پناہ, اللہ تعالی اپنے کرم و فضل سے حضور کی امت پر خصوصی فضل فرما. مولا اگر کے بڑے گنہگار ہیں مگر یہ اللہ تیرے محبوب کی امت ہے. بریع, بریع کا ترجمہ کیا گیا ہے. بریع کہتے کس کو؟
کہتے ہیں بڑی اور نبت دو شوقی لاطقین بن اردی مصنی ہے قریش الشبرق اذا کان رطبا فاذا یبسا فهو الضریع.
بڑی کہتے ہیں ایک بوٹی ہوتی ہے, بوٹی جانتے ہیں, بوٹی گھاس پھوس ہوتا ہے زمین سے نکلتا ہے, وہ صورتحال اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے. قریب اس کو شبرق بولتے ہیں جب تک وہ ہری ہوتی ہے, اور جب سوکھ جاتی ہے تو اس کو بریع بولتے ہیں. ایک معنی. دوسرا معنی, بریع نبات اخضر منتن الريح یعنی بھیجتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہری قسم کی گھاس ہوتی ہے جو حد سے زیادہ بدبودار ہوتی ہے, حد سے زیادہ بدبودار ہوتی ہے, اور اس سے سمجھ لیجیے کہ اگر وہ سمندر میں پڑ جائے تو سمندر کی پانی کو بدبودار کر دے. دوسرا قول نکل لیا گیا ہے وَشَجَرٌ مِّن نَّارٍ وَلَوْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا لَحَرَقَتِ الْأَرْضُ وَمَعَدِيهَا. بری کیا ہے؟ جہنم کا ایک درخت ہے کہ اگر وہ زمین پر ہو تو زمین اور زمین پر جو چیزیں ہیں سب کو جلا کر کے ختم کر دے. تیسرا معنی ہوا الحجارت, جہنم کے پتھروں کو بری کہتے ہیں. ایک اور معنی, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك اشد مراره من الصبر وانثى من الجيفه واحر من النار. ثم الله ضريعا. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جہنم میں ہوتی ہے, وہ کانٹے کی طرح ہوتی ہے اور ذائقے میں ایلوا ایک پھل ہوتا ہے جو بڑا کڑوا ہوتا ہے, اس سے کروڑ گنا زیادہ سخت, اور مردار سے کروڑ گنا زیادہ بدبودار, اور آگ سے کروڑ گنا زیادہ گرم. وہ اس کو دری کہتے ہیں. یہ علامہ قرطبی نقل کرتا ہے. اور علامہ طبری نے آگے فرمایا ہے
والضريع عند العرب نبت يقال له الشبرق وتسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس ويسميه غيرهم الشبرق وهو السمن.
कह रहे हैं कि बड़ी अरब के नजदीक वो बूटी होती है जिसको वो शबरीक बोलते हैं और अहले हिजाज उसको बड़ी कहते हैं जब सूख जाती है और उसको गैर लोग शबरीक बोलते हैं उनके अलावा, लेकिन ये जहरीला किस्म का पौधा है वह, ये कैफियत है जहन्नम में जहन्नमी होती है। तो पीने के लिए क्या दिया जाएगा उनको, पीप पंचा खून मवाद ये सब चीजें, पफ ये सब चीजें, और खाने के लिए क्या दी जाएगी, बड़ी। अब कहता है कुरान कि ला युस्मिन वला युग्नी मिन जू, के जहन्नम में उसका असर ये होगा, असमन इसमन इसमान या समन इसमन माना होता है मोटा हो जाना, इसे जो आदमी मोटा होता है उसको आदमी समीन बोलते हैं, कि ना ये मोटापा लाए कि सेहत बख्श है, और वला युग्नी मिन जू और ना भूख से बेनियाज करे। खाना और पानी का एक ही फायदा है कि दो फायदा है, एक तो भूख मिटाता है बदन को कुवत देता है, ये दोनों बातें जानने में नहीं हो पाएगी, बदन घुलता जाएगा, खाता जाएगा बदन घुलता जाए, खाता जाएगा प्यास बढ़ती जाए, खाता जाएगा भूख बढ़ती जाएगी। अल्लाह, सोच सकता है कोई आदमी दुनिया में अगर इस वक्त जमीन के ऊपर फर्ज कीजिए कोई आदमी ऐसा हो कि खाना खाता जाए भूख बढ़ती जाए, पानी पीता जाए प्यास बढ़ती जाए, क्या कहा जाएगा उसके बारे में, जबकि माहौलियाती एतबार से वेदर के एतबार से एनवायरमेंट के एतबार से चारों तरफ से उसके कूल है ठंडा है अच्छा माहौल है, खाना खा रहा है भूख लग रही है, पानी पी रहा है भूख प्यास लग रही है, वाद सूरतहाल ये होगी कि चारों तरफ से हद से ज्यादा गर्म आग और उस पर वही खाने को, और पीप और पंच के पीने को, और उस पर भी पीता जा रहा है प्यास बढ़ती जा रही है, खाना खाता जा रहा है भूख बढ़ती जा रही है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाह जब यह आयत करीमा उतरी तो अहले अरब के मुशरिकों ने एक मजाक उड़ाया, माज़ल्लाह कहा मुशरिकों इन्ना इबेदाना नतस्मिनो बिज़्ज़री, हमारी ऊँटे तो कांटा खा करके मोटी हो जाती है। मतलब उनका कहने का ये था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो कह रहे हो कि जहन्नम में बरी खिलाया जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बड़ी तो हमारे ऊँट दिखाते हैं। तो उसको बताया गया कि तुम्हारे ऊँट बड़ी नहीं खाते हैं, ऊँट बबूल का सादा खाता है ना, जो हरा होता है उसको बड़ी नहीं कहते हैं, जो सूख जाता है उसको बड़ी कहते हैं, और ऊँट सूखा हुआ काटा नहीं खाता है, ये पूरी है उसकी। और फिर ये तो दुनिया के कांटों की बात हो रही है, जहन्नम तो कांटा है कि अगर उसके एक कपड़े को अगर जमीन पर पहाड़ों पर डाल दिया तो पहाड़ पिघल जाए पानी की तरह से बर्दाश्त कर पाएगा, ये कैफियत थी जहन्नम की खबर को। तो यह अहले मक्का जिस जहन्नम के ताल्लुक से जिस कयामत के ताल्लुक से तुम्हारा दिमाग अब तक राजी नहीं हो सका है कि कयामत आएगी जहन्नम में जाना होगा हिसाब होगा, उस जहन्नम की कैफियत ये है। अब इसके बाद उन जन्नतियों का जिक्र किया जा रहा है जो इनामात इलाहिया के मुस्तहिक होंगे, मगर इसको दुरूद शरीफ पढ़ने तो सुनाऊंगा। لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية, छोटे छोटे जुमले इस कदर खूबसूरत पढ़ने में और मवाद व मफाजीर इसके तो नाकाबिल बयान है। वजूहुन यौमइज़िन नईमा, کتنے ہی وہ اس دن چین میں ہوں گے. وہاں بھی وجوہ کہا تھا, یہاں بھی وہاں کا وجوہ ہوں, یہاں ہمارے جو تاشی ہے کتنے ہی وہ اس دن غریب ہوں گے, اور یہاں پہ آ گیا وجوہ ہوں یہاں ہمارے دن نائم ہے کتنے ہی وہ اس دن چین میں ہوں گے. وہ کفار و مشرکین کی بات تھی, یہ اہل اسلام زاہدین قانتین صابرین کی بات کر رہی ہے. لتا یا راضی ہے, اپنی کوشش پر راضی بندہ کرتا رہا. کس کے لیے کر رہا, کس کے لیے کیا اس نے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نا, رضا رب مقصود کی کرتا رہا تو اللہ کی رضا نہیں ملی. لتا یہ راضی ہے, اپنی کوشش پر راضی جنت عالیہ, اب ان کا انعام یہ ہے کہ بلند باغ میں ہوں گے وہ. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. فیہا عین جاریہ, کہ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے. مفسرین نے بیان فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ, تر و تازہ. اسی کو سورہ قیامہ شریف میں قرآن لکھا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ. نوم بادرہ نظر کے معنی ہوتا ہے تر و تازہ ہونا. کیوں ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ, کہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اعزاز, یہ اعزاز ان کو مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت مقصود بن گئی. وجوہ یومئذ ناعمہ, انتہائی اطمینان و سکون میں پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ دنیا میں جھیل کر کے آئے تھے. حدیث پاک سب دماغ میں آ رہی ہے. ایک عالمن ابن ماجہ نے نقل فرمائی ہے اس کو, آہ کیا پیارا انداز ہے. ایک بندہ مومن جو راتوں کو عبادت کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, دنوں کو روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, جب وہ جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اب آرام کر, تھکا آیا ہے, بڑی محنت کی تھی دنیا, اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ. مسلسل روزہ رکھتا تھا نا. کلو شبو حنی بما کنتم تعملون, جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو نا اس کے بدلے بے روک ٹوک کھاتے ہو, بے روک ٹوک کھاتے رہو. آج اصل میں اس وقت اسلام بڑا انحصافی دور سے گزر رہا ہے نا, بہت ہی کمزور صورتحال اسلام کے اس وقت ہو گئی. غیروں نے نہیں کیے, مسلمانوں نے کیے. یہ جو 2000 فرقے پیدا ہو گئے ہیں اور ہر فرقہ اسلام کو ڈیمیج ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے سوائے اہل سنت و جماعت کے, سوائے اہل سنت و جماعت کے یہی وہ ٹریک لے کر کے یہ فرقہ چل رہا ہے, یہ جماعت چل رہی ہے. سماج اعظم اسی کو کہا قرآن پاک میں, اور قرآن میں فرمایا گا منشد اسد بنار, جو اس سواد کیا ہے اتباع السواد العظم. حدیث کے انداز اس طرح سے الفاظ غالباً کا مقال نہیں فسلم کہ اپنے لیے سواد اعظم کو لازم کر لو, اتباع کرو سواد اعظم. بڑی جماعت کی اور بڑی جماعت کا ترجمہ اہل سنت و جماعت کیا گیا, تو اہل سنت و جماعت کی اتباع کو لازم جان لو. اور منشد اسد بنار, جو اس سے الگ ہوا وہ سیدھے جہنم میں گیا. اب ان بھائی لوگوں نے کیا کیا کہ جب ان کے اوپر ہر طریقے کا لیبل لگنا شروع ہو گیا تو اپنے آپ کو خود بھی اہل سنت کہنا شروع کر دیا. اب ہر فرقہ والا اپنے آپ کو اہل سنت تو دیکھتا ہے. اسی لیے عہد حاضر میں لفظ بریلویت یہ دراصل وہ امتیازی نشان ہے کہ جب اب سب سے الگ اور ممتاز کر دے رہا ہے. جب لفظ بریلویت استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپلیکیٹ سننی نہیں, ریئل سننی. وہ ڈپلیکیٹ سننے نہیں, جو دنیا کے تھپیڑے کھا کر کے اپنے آپ کو قبائل سنت و جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, حتیٰ کہ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل سنت لکھنے لگے, بہاریہ اپنے آپ کو اہل سنت لکھنے لگے, اور اب تو ویب سائٹیں اسی سے بنا دی گئی ہیں کہ آدمی دھوکا کھا جائے. اہل سنت ویب سائٹ اسی لیے جب تک کسی سنی صحیح رمیدہ عالم کی سرپرستی میں بندہ نہیں رہے گا تو انٹرنیٹ کو تباہ ہو سکتا ہے, تباہ ہو جائے گا. وہ آپ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے آپ ویب سائٹیں دیکھیے, تو سارے نظریات و اعتقاد خود اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے, اور ویب سائٹ دیا کیا اہل سنت و جماعت, یہ اس کی نظر. اس لیے جب تک کوئی عالم صحیح عالم آپ کی گائیڈ نہیں کرے گا, آپ کو آپ گائیڈ نہیں کرے گا نا, اس وقت تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے. پتا چلا آپ اپنی ویب سائٹ کھولی اہل سنت و جماعت کی اور اس میں لکھا ہوا ہے فاتحہ پڑھنا حرام ہے, یا رسول اللہ کہنا حرام ہے, چادر چڑھانا حرام ہے, مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت سے جاؤ ٹھیک ہے, اگر رسول کی روضی کی زیارت سے جاؤ تو حرام ہے, شرک ہے. آپ نے کہا یار تو اپنا ہی تو ہے یار, اسے لکھا ہوا ہے تو یار آپ نے مان لیا, اس کو گئے اندر. اتنی ضرورت ہے کہ کسی اچھے عالم کی قیادت میں رہو, ان سے پوچھو, ان سے سمجھو, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. پہلے تو گمراہی گھر کے باہر ہوا کرتی تھی, اب تو گمراہی آپ کے بستر پر موجود ہے. حدیث بخاری کے نا میرے صاحب اس سے پہلے کئی بار کہ حضور ایک دن نکلے اور ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ آسمان سے فتنے برس رہے ہیں, بخاری کے حدیث پاک ہے, آسمان سے فتنے برس رہے ہیں اور گھروں میں بفر رہے ہیں. کیا فرمایا؟ گھروں میں پڑ رہے ہیں. نگاہ نبوت کر پہلے فتنے باہر پڑتے تھے, مگر میں نے وہ بھی اتنا دیکھا ہے کہ گھروں میں برس رہا ہے. کہا جاؤ گے گھروں میں برس رہا ہے کہ نہیں برس رہا ہے؟ اللہ کی تمام. تو بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, کچھ بھی کرے تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہے. چھوٹا سے چھوٹا کام اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے, اور بڑا سے بڑا کام انسان نے کیا اور مقصد نمائش ہو گئی تو وہ دھول کے ذرے سے کمتر محسوس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جنت میں آ رہی ہے, بلند و بالا جنتوں کے اندر رہیں گے. جنت کے تعلق سے بڑی گفتگو ہو چکی ہے اس سے پہلے, ایک دو اقوال نقل کر دے رہا ہوں تفسیر مذہبی کے حوالے سے. فرمایا گیا ہے ماں, یہاں پہ آگے جو آگے کریم آ رہی ہے, فیہا سرر مرفوعت واکواب موضوعت ونمارق مصفوفت وزرابی مبثوثہ, اس میں بلند و بالا تخت ہیں, چنے ہوئے کوزے یعنی پیالے ہیں, اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین ہیں, اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہیں. یہ جنت کا منظر نامہ بیان کیا جا رہا ہے. جنتی نمارق کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ تکیہ, مسند تکیہ, گول تکیہ, گاؤ تکیہ جس کو بولتے ہیں, اس کو پرانے زمانے میں بڑے بڑے شورفا عمرا بادشاہان وقت استعمال کرتے تھے, جب یہ کرسیوں کا رواج نہیں تھا, صوفہ سیٹ کا رواج نہیں تھا, سمجھا؟ تو اس زمانے میں گاؤ تکیہ ہوتا تھا, گول گول تھا, لگایا جاتا تھا, اس پر بیٹھنے والا بیٹھتا تھا, ایک وقار ہوتا تھا. تو نمارق اسی کو بولتے ہیں, وہ سادہ کو کہتے ہیں کہ نمارق مقصوف ترتیب کے ساتھ تکیہ لگے دیتی ہے. جنتی بیٹھا ہوا بلند والا مکانات بستر بچھا ہوا ہے. یہاں تو صرف جنت کی ان خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے, سورہ واقعہ شریف کے اندر قرآن وسطی کا ذکر ہو چکا ہے, اس کینسر کو تلاش کر لیجیے گا. عزیزم ان کے پاس ہے, کیا نام ہے, کیا نام عطیف کے پاس ہے, لے کر کے سن لیجیے گا. سورہ واقعہ شریف کی تفسیر میں بیان فرمایا گیا ہے کہ قرآن بنشتی کا انداز, یا سورہ طور شریف کی تفسیر میں بیان گیا ہے, اس کا
فرمایا گیا یہاں پہ کہ قریشی مرکوبہ ترجمہ فرمایا کہ ما بین الفراشین کما بین السماء والارض. تکیہ پیچھا ہوگا نا, لگایا گیا ہوگا,
یہ تکیہ بستر پر, یہ تکیہ, یہ تکیہ, یہ بستر, یہ بستر,
تو دونوں بستروں کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے جیسے زمین سے آسمان, زمین سے آسمان تک کا فاصلہ, یہ سب جنتیوں کی جاگیر ہوگی. مشکات شریف کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے کہ جنتی سب سے کم تر درجے کا جنتی, جس کی جنت کی پراپرٹی, جس کی جنت کی میراث ہوگی, ہوگا کہ دیکھ حد نگاہ تک دیکھے گا, جہاں تک نگاہ جائے گی رب فرمائے گا سب تیرا ہے, سب تیرا ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ ماں بھائی الفراشین کہ ماں بھائی نے سمائے بلا دو, دو بستروں کے درمیان کا فاصلہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ, یہ رب نے کن لی. اور پھر کہتے ہیں کہ رزقا ہوا کہ ماں بھائی نے سمائے بلا اب مسیح تو ہم کا ہم کا بیا, اور بستروں کی بلندیوں کے بارے میں فرمایا گیا جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ, 500 سال کا فاصلہ. کیا مطلب؟ وہ بستر اتنے بلندیوں پر ہوں گے کہ آدمی 500 سال چلتا رہے تب جتنے اونچے پہنچے گا اتنا بلند اس کا بستر ہوگا, گندگی چلے گا کیسے, ہے نا, اتنے اوپر جائے گا کیسے, اس کا رجاب دے دیا گیا. کیا بات کری ماشاء اللہ. فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ جنتی اپنے بستر پر جانا چاہے گا تو وہ بستر جھک جائے گا, پھر جب اس پر چڑھے گا تو پھر اٹھ جائے گا. تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ ہے یہ فی جنتی عالیہ, بلند جنتوں میں یہ مقصود یہی ہے کہ وہ بستر بلندیوں پر شان ترق رہی ہوگی ان بستروں سے. فرمایا گیا قال البغوي قال ابن عباس الواح الصور من ذهب مقللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعات ما لم يجي أهلها فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم يرتفع لي مواضعها. کہتے ہیں کہ وہ جنتیوں کے مکانات کی, بستروں کی, مکانات کی دیواروں کی جو تختیاں وغیرہ سب ہوں گی, وہ تختوں کی تختیاں وغیرہ جو ہوں گی وہ یعنی کام کیے ہوئے سونوں کی ہوں گی, زبردست کی ہوں گی, موتیوں کی ہوں گی, یاقوت کی ہوں گی, بلند ہوں گی, وہ بستر بلند ہوں گے. جب تک بستر والا نہیں آئے گا بستر بلند رہے گا. جب بستر والا آیا بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے تو کہتے ہیں پیدا ایسا آ گیا تباد آپ لہو آ گیا نیچے, وہ جھک گیا بستر, 500 سال کی مسافت کا بستر جھک گیا نیچے بیٹھ گیا اس کے اوپر. اس کے بعد ہفتہ ایسا آ رہی ہے سنتا جاتا پہ بابا آ گیا, جب بیٹھ گیا تو پھر اس کو پہنچا دیا جہاں اس کا مقام ہے. تصور نہیں کر سکتا ہے آدمی. سبحان اللہ. ہماری تو مصفوفہ اور برابر قالین بچھے ہوئے ہیں, زرابی و مخصوص چاندنی پھیلی ہوئی ہے. چاندنی کا مطلب کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ وہ جو باہر چاند نکلا ہے وہ چاندنی. چاندنی کہتے ہیں فرش کے اوپر جو خوبصورت سی سفید چادر بچھائی جاتی ہے اس کو چاندنی بولتے ہیں. وہ چاند باہر آ رہا ہے سمجھ لیا کیجیے گا, گفتگو مکمل ہو گئی ہے. اب اس کے بعد ایک نیا موضوع اسی کے حوالے سے جو اس پوری سورت کا خلاصہ ہے, وہ کیا ہے کہ اے اہل مکہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو, تم جنت کا انکار کرتے ہو, تم جہنم کا انکار کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انہونی ہے, عجوبہ ہے, نہیں ہو سکتا ایسا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ضرور ہے اگر یہ بھی نہیں کہ سب خود ہی سر, تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیسا بنایا گیا وہی تمہاری کئی پر روپیہ, آسمان کو نہیں دیکھتے کیسا اونچا کیا گیا, وہی جمارے کئی پانوں کے بعد پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے قائم کیے گئے ہیں وہ, وہی لوگ کئی پاس روپیہ زمین کو نہیں دیکھتے کیسا دکھا دی گئی ہے. یہ چار حوالے پیش کیے گئے ہیں, چار حوالے. یہ دراصل وہ حوالے ہیں جو ان کی زندگی میں روز مرہ پیش آنے والے ہیں. سب سے پہلی گفتگو کی گئی ہے اونٹ کے حوالے سے. تم یہ بتاؤ کہ اونٹ جانور ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اگر جانور ہے تو جانور کی کتنی خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ پیر اتنا چھوٹا تھوڑی ہے اس کا. کس قدر عجیب سا جانور ہے یہ. گردن لمبی تھی, پیر لمبے لمبے تھے, کوہان اونچی ہوئی, حلق کے نیچے ایک بہت ہی مضبوط قسم کی چکی, اور خوبی یہ کہ ایک ہفتے کا پانی پی لے. سادن اتنا کہ ہفتے سے وہاں تک کھانا نہ کھائے, اور سمجھدار اتنا, فرما بردار اتنا کہ اگر اس کی نکیر ایک چھوٹے بچے کو ہاتھ میں دے دیے تو لے کے چلتا رہے, بچہ پیچھے پیچھے چلتا رہے گا. اور عاشق اتنا کہ اگر اس کا نغمہ چھیڑ دو تو صاحب وہ تھکے نہیں کبھی. خودی خانی کہتے ہیں اس کو. کیا ہو جاتے خودی خانی؟ خودی خانی, خودی بڑی والی ہا دال لیا. اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے اونٹوں کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا شروع کرتے تھے اور لمبی مسافتیں طے کرنی ہوتی تھیں تو وہ کیا کرتے, جب اس پر بیٹھتے تو وہ نغمہ گاتے تھے. خاص قسم کا نغمہ ہوتا تھا, سنگ سانگ, جس کو ہولی پانی کہتے ہیں. تو جب ادھر شروع کیا وہ اونٹ اتنا مست ہو جاتا تھا اس نغمہ پانی کو سن کر کے کہ وہ چلتا ہی رہتا تھا, چلتا ہی رہتا, چلتا ہی رہتا تھا. آئے بات سمجھ میں؟ تو اس طرح عاشق ہو اور خوبی ہے کہ ہر جانور کی صفت چمکی ہوئی اس کے اندر. ہر جانور کے الگ الگ خصوصیات ہیں. بکری ہے, دودھ کھاؤ گوشت کھاؤ سوار نہیں ہو سکتے. گھوڑا ہے, سوار ہو جاؤ دودھ نہیں پی سکتے, گوشت نہیں کھا سکتے, ہے کہ نہیں؟ بیل ہے, گائے ہے, گوشت کھاؤ دودھ پیو ریتیلے میدان میں چل نہیں سکتا ہے, خالی وہ سخت زمین پر چلے گا. یا عجیب جانور ہے یار کہ ہر جانور کی خوبی چمکی ہوئی اس کے اندر. اس کا دودھ پیو غذائیت, اس کا گوشت کھاؤ غذائیت, سواری کرو آرام دہ, بڑے بڑے ریگستانوں کو آسانی کے ساتھ طے کر جائے, سادے اتنا کہ ہفتے بھر تک کا پانی اسٹور کر لیتا ہے پی کر کے, ایک ہفتے کا پانی اسٹور کرتا ہے وہ سکتے اس پہ. یہ سب تفصیلات ہم سے بات گزر چکی ہے, ہم نے سب بتایا ہے. چنانچہ روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام جب جہاد کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور کبھی راستے میں اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی کہ پانی ختم ہو گیا تو کیا کیا؟ اونٹ کو ذبح کیا اور پانی کی وہ تھیلی جس میں پانی اسٹور ہے اس کا گوشت بھونا, گوشت کھایا, اور اس پانی کو وہ صحابہ کرام پیا کرتے تھے. ممکن ہے آپ کے دماغ میں آئے یہ بات, یار بیچ کی بات ہے یار, پوائزن نہیں ہوتا تھا ان کو, فوڈ پوائزن نہیں ہوتا تھا. یہاں تو ذرا سا نلکے میں اگر پانی کے اندر کوئی بات پیدا ہو جاتی تو صاحب ہزار طریقے کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, ڈیہائیڈریشن ہو جاتا ہے صاحب, موشن آنا شروع ہوتا ہے, ان کو کیسے نہیں ہوتا تھا. ایک دن میں نے, معاف کیجیے گا, ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے, معاف کیجیے گا, ایک دن میں نے ایک جگہ بیان کر لیا کہ یار وہ لوگ بھی عجیب پرانے زمانے کے لوگ تھے کہ وہ باسی روٹی کھاتے صحت مند رہتے تھے. تو انہوں نے اس کی لاجک بیان کی, لاجک بیان کی کہ ہاں کیونکہ وہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں اس کے اندر سے وہ پہلی کرتے تھے ان کے اندر سے بدل کے بیکٹیریا کی یا صحت مند رہتی تھی. تو میں کیا کہتا ہوں, وہ چونکہ اس ماحول میں رہتے ہیں اتنا کلین ہے یہ ماحول کہ اس میں کسی طرح کے مہلک قسم کے جراثیم ان کے تصور میں نہیں آ سکتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ کیونکہ وہ جراثیم ایک زہریلا جراثیم, زہریلا جراثیم کے ساتھ ملتا تھا تو قوت اور اسٹرینتھ پیدا ہوا کرتی تھی, صحت مند ہوا کرتے تھے. نہیں بھائی میرے یہ بات نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. یہاں پہ ہم جتنا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اتنے ہی دبائے چلے جاتے ہیں. ایک مرض ابھرا, دوا کھائی, دوسرا مرض آ گیا, اس کی دوا کھائی, تیسرا اس کی دوا کھائی, چوتھا, ادھر نجات نہیں ملتی ادھر مرض کامنا شروع ہو جاتا ہے.
اور ان کی صورت حال یہ تھی کہ اس اونٹ کا پانی پیتے تھے اس کے پیٹ کا صحت مند رہتے تھے. ان کے لیے حکم دے دیا گیا کہ ایک مسلمان 20 کافر سے اکیلا ہے. سورۃ توبہ شریف کی آیت کریمہ 10ویں پارے میں تو وہ اتنے مضبوط اسٹرانگ ہوا کرتے تھے, اور ہم موٹے غالیچے پر سونے والے, ذرا سا بھی اگر پانی کے اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی تو 50 دہائیں خالی شروع کر دی. میرے بھائی یہ بات اس کی نہیں ہے, یہ بات عشق کی قوت کی ہے. تو ان کو حوالہ دیا گیا کہ تم اونٹ کو دیکھو, جو رب کریم اتنا عجیب الخلقت جانور پیدا کرنے پر قابل ہے, وہ رب کریم قیامت لانے پر قابل نہیں ہو سکتا ہے. تم دیکھو, تم سفر کرتے ہو, تمہارے اوپر آسمان کا پائبان تڑا ہوا ہے, اتنا بلندیوں پر ہے یہ, تمہاری نگاہ کی نیلگونیت وہاں تک پہنچ گئی ہے. یہ کتنے بلند کیے ہیں جو رب کریم اس آسمان کو پیدا کرنے پر قابل ہے, اور جس کے سائے میں تم اپنی زندگی کا سفر پر طے کر رہے ہو, وہ قیامت آنے پر قابل نہیں ہو سکتا ہے. یہ دیکھو, یہ پہاڑ جن کے پیدا کرنے کے لیے جن کی نقش و کیفیت, جن کا انداز عجیب سا ہے صاحب, زمین کے اوپر ٹکا ہوا ہے, اور اس کے باوجود بھی اس نے کائنات کو جو رب کریم ایسے پہاڑوں کی پیدا کرنے پر قابل ہے, وہ قیامت لانے پر قابل نہیں ہو سکتا ہے. یہ زمین پر تم سفر کرتے ہو, اپنی زندگی کے اوقات گزارتے ہو, جو رب کریم ایسی خاموش صابر زمین, مسطح زمین پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ قیامت لانے پر قادر نہیں ہے. تم اپنے گرد و پیش میں ان چار چیزوں کا, جو تمہاری زندگی کا روز آنے کا ایک دائرہ ہے, روز آنا کا ایک عمل ہے جس سے تم گزرتے ہو, ان چاروں پر غور کرو تو تم کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ بے شک قیامت آنی ہے, آئے گی, اور وہ رب اکرم اس قیامت کے لانے پر قادر ہے. اسی لیے ان چاروں کا حوالہ پیش کیا گیا ہے. اخیر میں گفتگو ختم ہوتے ہوتے فذکر انما انت مذکر, تو مصطفیٰ تم نصیحت سناؤ, تم یہی نصیحت سنانے والے ہو, تمہارا کام یہ مصطفیٰ میرے محبوب آپ کا کام نصیحت سنانا ہے. لستا رہے بے مصیبر, آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں. اگر اسلام قبول کر لیا فبہا, اگر قبول نہیں کیا ہے, بے شک آپ کے دل مبارک کو, قلب اطہر کو تکلیف اور صدمہ ضرور ہوتا ہوگا, لیکن میرے حبیب آپ اپنا کام پورا کر چکے ہیں, آپ فریضے سے سبکدوش ہو چکے ہیں, کار نبوت آپ نے انجام دے دیا ہے. رہ گیا ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے نا, الا من تولا وکفر, ہاں جو منہ پھیرے کفر کرے, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بڑا عذاب چکھائے گا. عذاب جہنم میں دو طریقے کے ہیں, ایک چھوٹا عذاب ہے, ایک بڑا عذاب ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, ہم بڑے بڑے عذابوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے عذاب کو بھی چکھائیں گے جہنمیوں کو. تو بڑا عذاب تو ہوتا ہی ہے, چھوٹا عذاب دیدن کرسی کی مثال آپ دیکھ لیجئے, کینسر تو اس کو ہوا ہی ہے, کینسر تو ہوا ہی ہے کسی کو, نہیں بھائی کینسر ہوا ہی ہے اس کو, پتا چلا صاحب کہ وہ ناخون بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے, کنسی بھی نکل آئی ہے, بدن بھی کھل جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے امراض اور پیدا ہو گئے ہیں. ایک تو بڑی مصیبت تو سر پر تھی ہی, یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو کرنے والوں کو بڑا بڑا عذاب دکھائیں گے, اور دوسری جو قرآن کہتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹا عذاب بھی اس کو چکھنا ہے. نہیں اسلام قبول کرنا نہ کرے تو آپ نہ کام کر چکے ہو, یہ کس غرور میں پڑا ہوا ہے. اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ, بے شک ہماری طرف اس کو لوٹ کر کے آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر بے شک ہماری ہی طرف اس کا حساب ہے. مر کر کے آدمی کہیں گزرے کہیں جائے, لوٹ کر کے اسی طرف جانا. اسی لیے اسلام کی کتنی پیاری دعا ہے, موت کی خبر سنو, کسی چیز کے گم ہونے کی خبر سنو, کوئی نقصان کی خبر سنو, کسی مشکل کی خبر سنو, تو کیا کہا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے. جب یہ نظریہ بندے کا ہوگا, اگر اس کانسیپٹ کے ساتھ بندہ رہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور اللہ ہی کی بارگاہ میں حساب دینا ہے, آپ نے دل پر داہنا ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ کیا گناہ کرنے کی جسارت جو ہے کوئی کر سکتا ہے؟ ہر دن یہ کر پائے گا. اور یہ محبوب پھر جب یہ لوٹ کر کے آئیں گے میرے پاس نا, تو ان آ رہی نا حساب, ہم حساب بھی میں ہی لوں گا, حساب بھی میں ہی لوں گا. ان کو قطعاً انکار کرنے کی جرات نہیں ہوگی. مصطفیٰ آپ اپنا کاریہ نبوت پورا کر چکے ہوں. یہ تھا تین پہلو جو سورہ غاشیہ کے اندر بیان فرمائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مازی صدیق الکرم و علی و اصحاب بارک صلیم صلاة و سلام علی سیدنا رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے, جو بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و احسان اپنے محبوب کے وسیلے قریب آ سے جہنم سے نجات دے اور جنت ہم سب کا حصہ بنا دے. مالک مولا چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دے, غلطیوں کو نظر انداز فرما دے, تساہلی کو معاف فرما دے, عمل صالح کی توفیق حسن عطا فرما دے, اعتقاد خالص اہل سنت و جماعت کے اوپر پائے ودائے فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.